اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا. صدق الله. کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، کہ کون سا عمل ہے جو افضل ہے؟ تو فرمایا: ایمان باللہ، ایمان اللہ پر ایمان لانا، اب یہاں سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے، سوال کس کے بارے میں؟ عمل کے بارے میں، اور جواب دیا گیا ایمان باللہ، اور ایمان کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اقرار زبان سے کرتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شخص مومن ہو گیا. اب یہاں سوال یہ کہ یہ ایمان باللہ جو ہے، یہ کوئی قول ہے، یعنی کوئی قولی چیز ہے یا عملی چیز؟ سوال تو عمل کے بارے میں کیا، سوال کس کے بارے میں کیا؟ عمل کے، ای العمل افضل، اور جواب یہ دیا گیا ایمان باللہ. تو کیا ایمان عمل ہے، یا کہ یہ قول لسانی اور تصدیق قلبی کا نام ہے؟ تو اس میں علماء کرام نے تو بہت بحثیں کی ہیں، ان کا خلاصہ یہ کہ ایمان جو ہے وہ عمل قلب ہے، یہ بھی عمل ہی ہے. اور کس کا عمل ہے؟ ایک عمل ہاتھ کا ہوتا ہے، ایک پیروں کا ہوتا ہے، ایک آنکھوں کا عمل ہوتا ہے، مختلف جوارح کا عمل ہوتا ہے، اور ایک رئیس الاعضاء یعنی جو بدن کے جسم کے حصے جو ہیں ان کا جو سردار حصہ دل ہے، یہ اس کا عمل ہے. یعنی ایک شخص اگر خالی یہ کہے گا، یعنی یہ جان لے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، تو یہ خالی جاننا اس کے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے. ابو طالب بھی اتنا جانتا تھا بلکہ مانتا بھی تھا ابو طالب، اور یہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کو جو ایمان نصیب نہیں ہوا، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے جانتے، لیکن اس ایماننے کے ساتھ جس کو کہتے ہیں انقیاد باطنی، یعنی ایک تو جاننا ہوا، ایک تو ماننا ہوا، اور ایک ماننے کے ساتھ اب طاعت کرنے کی بھی کیا ارادہ ہے، ماننے کے ساتھ ساتھ فرمان برداری کرنے کا. جب کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، اب اس ماننے کے بعد اب اس کے جو تقاضے ہیں کہ رسول امت میں کس لیے بھیجا جاتا ہے، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. رسول امت میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. تو اب اس اطاعت کرنے کا قصد، اس اطاعت کرنے کا قصد اگر ماننے کے ساتھ شامل نہیں ہے، تو یہ خالی ماننا جو ہے اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ تو اسی لیے یہ کہا جائے گا کہ ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا، حالانکہ ابو طالب جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے مانتے تھے، لیکن اب سچے ماننے کے ساتھ جو انقیاد قلبی اور باطنی اس کے لیے جو لازم شرط ہے کہ اب یہ شخص اپنے دل میں پختہ ارادہ کرتا، اب اگر اس کو موقع نہیں، اسی کو موت آئی لیکن دل میں ارادہ کر لیا تھا طاعت کا، فرمان برداری کا، تو وہ مومن لکھا جائے. ٹھیک؟ تو اس لیے یہ ایمان جو ہے یہ بھی ایک قسم سے عمل ہی ہے. ایمان جو ہے کیا ہے؟ اب یہاں سوال کیا کیا گیا تھا، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے، اور یہاں جواب دیا گیا ایمان ملتا. تو سب سے افضل جو یہ چیز ہے ایمان، اب اس افضل چیز کو اللہ نے ہمیں خود ہی عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ہم پر کرم کیا کہ ہمیں مومن گھر میں پیدا فرمایا اور یہ دولت نصیب فرمائی. لیکن اب اس ایمان کو ہمارے لیے اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے جو درجات بے انتہا ہے اس میں لگاتار ترقی کرتے رہنا، ایمان کو حاصل کرنے میں کیا کرنا، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو موجود ایمان ہے وہ ایمان کس درجے کا ہے، اور یہ ایمان کن کن چیزوں کا نام ہے. ہر مومن پر یہ ساری عائد ہوتی ہے، یہ اس کے لیے فرض کے درجے میں ہے کہ وہ ان باتوں پر کیا کرے، محنت کرے اور اپنی زندگی کو وقف کرے. اب اس تمہید کے بعد، یعنی اس انٹروڈکشن کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی، تبارک الذی بیدہ الملک، اب ہم قرآن کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، تو ان میں ہم سیکھتے چلے جائیں گے کہ ہمیں ایمان کیا سکھاتا ہے، ایمان کے کون سے، ایمان کا مفہوم کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، اور ایمان کے ہم سے تقاضے کیا ہیں، یہ ہم اللہ کے کلام قرآن کریم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، اور جب تک اگر ہم ان دونوں ذریعوں کے پاس نہیں جائیں گے تو ہم ایمان کو کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ جو ایمان کے سیکھنے کے سب سے بڑے، اب ہم باقی تو جیسے صحابہ کرام اور اسلاف، اولیاء اعظم اور بزرگوں کے اقوال، وہ ساری جو ہے انہی دو ذریعوں کی، یعنی قرآن اور حدیث کی تشریح ہے بنیادی طور پر. اگر کسی نے کوئی کسی بزرگ کا قول نقل کریں گے تو وہ بھی کسی آیت کی تشریح ہوگی یا کسی حدیث کے پس منظر میں ہوگا، ان کے اقوال ان دو کے خلاف ہو نہیں سکتے. خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر، جو پیغمبر کے خلاف ہوگا تو بزرگ ہی کیسا بنے گا. جیسے آج کل کے زمانے میں کہ شریعت کو بالائی طاق رکھیں گے، سب چیزوں کو بالائی طاق رکھیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا بزرگ ہے، یہ کیسے بزرگ ہو سکتا. ہمارے حضرت فرماتے تھے ان کو بولیں گے بزے رکھ، بزرگ نہیں اس کو کہیں گے، کہ جو شریعت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ اور کچھ اور نہ دین کی خبر، پھر بھی بزرگ بنے بیٹھا ہے، تو یہ تو بزے رکھ شاید فارسی کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے بکری کی راہ، اس کو بزرگ نہیں کہیں، یہ تو بکری کی راہ کہا رہا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم سنسیئر ہیں، یعنی سنجیدہ ہیں، مخلص ہیں، کس چیز میں، کہ اس چیز میں کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے ایمان کی، تو سب سے پہلے ہمیں اس ایمان کی کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر اس ایمان کے درخت کو جو چیزیں ضرورت ہیں، آب پاشی کی ضرورت ہے، سورج کی گرمی کی ضرورت ہے، اور کانٹے اور ان دوسری چیزوں سے حفاظت کی ضرورت ہے، تو یہ سب چیزیں ہم کو لگاتار کرنی پڑیں گی. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمیں اس ایمان کی قدر نہیں ہے، اور جس چیز کی قدر نہیں ہوتی، اللہ رحم کرے، اللہ اپنی حفاظت میں رہے، ہے وہ چیز سلب کی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے. یہ جو آئے تھے ہمارے بزرگ مولانا کلیم صدیقی صاحب، مولانا کلیم صدیقی صاحب، انہوں نے بہت فائدے کی باتیں بتائیں، اور ایک بات جو بڑے فکر کی بتائی وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک، اگر تم لوگ جو ہے مفہوم اس کا کہ اگر تم لوگ اس کی قدر نہیں کرو گے تو ہم دوسری قوم کو لائیں گے اور تم کو، یعنی تم سے یہ جو دولت ہے تم سے چھین لی جائے. وہیں تتولو، اگر تم اعراض کرو گے اس ایمان کی دولت سے، کیا کرو گے، منہ پھیرو گے، یستبدل قوم کا یہ تو دوسری قوم کھلائیں گے. آج کل اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا جا رہا کہ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں ان سے ایمان چھینا جاتا، سلب کیا جاتا ہے، مرتد ہوتے ہیں، ارتداد ہوتا ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عیسائی، ہندو، دوسرے لوگ مسلمان بن رہے ہیں. ہم یہاں سے جن یہ جہاں یہ ایمان کی قدر نہیں ہو رہی ہے ان سے چھینا جاتا. اب سنتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے کہ فلاں جگہ اتنے مرتد ہو گئے، کچھ عیسائی مذہب میں داخل ہو گئے، کچھ اس میں، کچھ مرزائی میں، کچھ یہ میں، کچھ وہ میں. اب یہ کیا ہے، یہ تو کہہ رہے لائی ہے، یہ تو قہر الہی ہے، اللہ کا قہر ہے، اور دوسری طرف سے ہزاروں کیا لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے جن کے باپ دادا سب کافر، اب ان کو ایمان بخشا جا رہا ہے، اور جن کے باپ دادا پردادا مسلمان ان کے بچوں سے یہ بات چھیننی جا رہی ہے. اللہ غیور ہیں، اللہ غنی ہے، کسی کے محتاج نہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں کہ اگر ہم اسلام پر نہیں چلیں گے تو اسلام چلے گا نہیں. ارے جا، میں دوسری قوم کو کھڑا کر دوں، تم لوگ جا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اب تاتاریوں نے اسلام کو تحیط کیا، کروڑوں کو قتل کیا، اب ان کے بچوں کو اسلام نصیب ہے؟ ان کے بچوں نے اسلام کی ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی تاریخ میں سارا لکھا پڑا. ایمان کی قدر کرنا، ایمان کی قدر کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. یہ یاد رکھو، اللہ جو ہیں وہ غنی ہیں، غنی کے معنی سمجھتے ہو؟ ایک بزرگ بہت رویا کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے، تو کسی نے کہا حضرت کیوں اتنی آہ‌وزاری کرتے ہو، کیوں اتنا آہ و بکا کرتے ہو؟ کہا بھائی، پالا اسے پڑا ہے جسے سمجھ گئے، جو بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی خشیت ہوتی تھی، اتنی خشیت ہوتی تھی، تو کسی نے کہا اے عمر کیوں ایسا کرتے ہو، کیا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت نہیں سنائی؟ وہ تو عشر مبشرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عشر مبشرہ ان 10 صحابیوں میں جو جن کو دنیا میں بشارت دی گئی. تو کہا یہ تو ہے، لیکن اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو غنی ہے، جو چاہے کرے، اس سے کون پوچھے، اللہ سے کون پوچھے. یسأل ولا یسأل، وہ پوچھتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ پوچھتے ہیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو آج قرآن کی آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قوم کو اگر تم جو لوگ اعراض کریں گے، منہ پھیریں گے دین سے، تو دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے. اسپین میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور ایسے ایسے علماء کو پیدا فرمایا کیا اسپین نے، اندلس نے، آج وہاں کوئی نام لے والا اسلام، اور دوسرے شہر مسلمانوں سے آباد ہو گئے، دوسرے ملک مسلمانوں سے آباد ہو گئے. اسلام کا چراغ تو بجھنے والا نہیں، اسلام کا چراغ اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا، اس کو اللہ نے خود روشن کیا، اس چراغ کو کون بجھا دے؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم جو ہم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن کریم میں یہ ارشاد جو ہے قرآن کریم میں نقل کیا اللہ تعالیٰ نے، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی شان ایسی ہے، اللہ کی شان ایسی ہے، اللہ کی شان ایسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت، اتنی قربت، اتنی عظمت کے باوجود کیا فرماتے ہیں، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. تو یہ ایمان جو ہے، یہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم ایسے ہی لے لیں. جیسے جس کو ہم کہتے ہیں بی بی تمیزہ کا وضو، حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کہ ایک بڑھیا تھی، اس کو وضو کرنا نہیں آتا تھا، تو ایک بزرگ آئے کہا بڑی بھی وضو آتا ہے؟ کہا نہیں. تو سکھایا وضو, بہت اچھا, بڑی بھی نے وضو کیا. اب دو تین سال کے بعد پھر وہ بزرگ وہاں سے گزری, کہا بڑی بھی آپ وضو کرتی ہو؟ کہا وہی جو آپ نے کرایا تھا وہ کہاں ٹوٹا. اب یہ تین سال میں یہ سوئی بھی کھائی بھی اور روزانہ بیت الخلا جانا یہ سب, اور بڑی بی بی تمیز کا وضو ہی نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح سے ہم سب کچھ کریں اور ہمارا ایمان سلامت, اپنے گمان میں ہم یہ کہیں, ایسا نہیں. یہ بہت بڑی قدر کی چیز ہے, یہ بہت بڑی قدر کی چیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ جب یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں نا, یہ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے پہچاننے والے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ معرفت اللہ کی کن کو ہوتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں, اور اسی لیے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں. جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انی عالمکم واخشاکم, کہ تم میں سے میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے بھی ڈرتا ہوں. تو ایک شخص سے گزرے عیسیٰ علیہ السلام, تو پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا گناہوں کی وجہ سے. کہا تمہیں تو گناہوں کا ڈر ہے, ہمیں کفر کا اندیشہ رہتا. یہ اللہ کی شان, یہ اللہ کی عظمت. حالانکہ عصمت انبیاء تو کیا ہے, یعنی اللہ انبیاء کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ گناہوں سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے, وہ اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن اللہ کے شان کے سامنے اپنے آپ کو اتنے ہیچ سمجھتے تھے, لرزاں و ترساں رہتے تھے. کیا رہتے تھے؟ لرزان و ترسان رہتے تھے. تو اس ایمان کی قدر اگر ہم نے نہیں کی, ایمان کے تقاضوں کو اگر ہم نے پورا نہیں کیا, تو اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے, اللہ جل شانہ ہمارے محتاج نہیں ہے. اللہ کی شان میں استغنا ہے, اللہ کی شان میں گنا ہے, اللہ کی شان میں صمدیت ہے. تو سب سے پیاری چیز یہ ایمان ہونی چاہیے. ارے ہر چیز ملے گی, اپنے نفس کو سمجھا. اب یہ نفس طرح طرح کی گناہوں پر ترکیب دیتا ہے, ترغیب دیتا ہے, طرح طرح کی گناہوں کی طرف کھینچ لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے آج یہ گناہ کر کل توبہ کر دے گا, آج یہ گناہ کر کل توبہ کر دے گا. ارے اس نفس کو سمجھا, تو پہلے تو تم مجھے گارنٹی دے کہ کل تو زندہ ہوگا. نفس جب گناہ پر ابھارے گا کہ آج یہ گناہ کر کل توبہ کرے گا, تو ٹھیک ہے جی, چلو میں آج گناہ کروں گا, تو مجھے لکھ کر دے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا. اچھا زندہ بھی رہا تو مجھے کیا گارنٹی کہ کل مجھے اس کی توفیق ہو جائے گی. جو شخص گناہ کے بل بوتے, گناہ کی امید پر, گناہ کی امید پر, یعنی توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے, توبہ کی امید پر گناہ کرتا رہتا ہے کہ آج یہ گناہ کروں گا کل توبہ کروں گا, آج یہ گناہ کروں گا کل توبہ کروں گا, تو فرمایا بزرگوں نے اسے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, مرنے تک نصیب نہیں ہوتی, مرنے تک اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. تو اس نفس کو سمجھا دو, جب جب گناہ کی ترغیب دے گا ٹھیک ہے, لیکن اگر اسی حال میں موت آئی تو قیامت میں بھی اسی حال میں زندہ ہونا پڑے گا. تو یہ تو طے ہے, جو شخص جس حال میں دنیا میں, دنیا سے انتقال کرے گا, قیامت میں اسی حال میں اٹھے گا. جیسے شہید کے بارے میں آیا ہے, قیامت میں جب اٹھے گا تو اس کا خون ابھی بہتا ہوگا, اور کوئی نماز کی حالت میں تو اس کو اسی حالت میں, اگر خدا نخواستہ گناہ کی حالت میں گناہ کی حالت میں موت آئی تو پھر کتنی شرمندگی کی یہ چیز ہے کہ اسی حالت میں قیامت میں کیا ہوگا، زندہ ہونا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک سفر میں اور وضو فرمایا، یہ تیمم فرمایا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو قریب ہے، یعنی ایک میل تک اگر پانی ہے تو تیمم. تو فرمایا مجھے کیا معلوم وہاں تک میں زندہ رہوں، اور میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میرا انتقال اس حال میں ہو جائے کہ میں بے وضو ہوں، میں یہ پسند. حالانکہ وضو تو فرمایا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے کیونکہ وہ قریب میں تھا، لیکن تب تک بھی تیمم سے احتیاطاً تاکہ بے وضو حالت نہ رہے. اب نفس اور شیطان ایسی پٹی پڑا دیتا ہے، ایسی پٹی پڑا دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کل کل کل، آج کا دن نکلنے دے، آج کا دن نکلنے دے، اور اسی میں زندگی چلی جاتی، اسی میں زندگی چلی جاتی. تو اگر اس ایمان کی قدر نہیں کی، یہ ایمان جو ہے، اب دیکھو ہمیں کیا حکم ہے کہ نیند سے اٹھو پہلے کلمہ پڑھو، صبح نیند سے فجر، نیند سے بیداری میں کلمہ پڑھو، وضو کرو کلمہ پڑھو. یعنی بار بار کلمے کی کیا آئی ہے، تاکید آئی ہے. کیا معلوم نیند میں، کیا معلوم رات میں کوئی کچھ ایسا ہوا ہو جسے ایمان رخصت ہوا ہو، پہلے کلمہ کی تجدید کرو، پہلے ایمان کی تجدید کرو. حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید بقول لا الہ الا اللہ کیا کرو، یعنی کہو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو تاکہ تمہارے ایمان کی تجدید، کیا معلوم زہر سے اثر تک یا ایک گھنٹے میں یا بیچ میں کیا ہوا، کوئی کلمہ کفر نکلا زبان سے، کوئی عقیدہ ایسا ہو گیا، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے. اب موت آتی ہے، اب موت میں کچھ ایسا ادھر ادھر کا کہا یا کچھ ادھر ادھر کا عقیدہ بنا لیا. یہ ایمان بڑا نازک چیز ہے. ایمان کیوں نازک چیز ہے؟ یہ تو اس سے بڑی عظمت والی اور اس سے بڑی قیمتی چیز اور کوئی ہے؟ ایمان سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز ہے؟ اور آپ سب کو معلوم ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے وہ اتنی نازک بھی ہوتی ہے، اس کو اتنا ہی اوپر لیبل لگا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر. آپ کو شیشے کی کوئی چیز ہوگی وہاں تو وہاں ڈبے پر لکھا ہوگا ہینڈل وتھ کیئر، بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو یعنی اس کو یہ چھیڑو یا اس کے ساتھ کچھ کرو، بہت احتیاط کے ساتھ کہ یہ بڑے کام کی چیز ہے، ہینڈل وتھ کیئر. تو ذرا یہ اپنے آپ سے پوچھو، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے جو ہینڈل وتھ کیئر کرنے کے لائق ہے؟ اور اس کا کیئر، اس کی احتیاط کس درجے کی ہونی چاہیے؟ اس کی احتیاط کس درجے کی ہونی چاہیے؟ تو یہ سب چیزیں نہیں معلوم ہو جائیں گی جب تک علم دین حاصل نہیں کرے گا. علم دین کیا ہے؟ علم دین تو یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی، ایمان کا مفہوم کیا ہے، ہمیں کیا چیز ماننا ہے، ہمیں ماننا ہے تو کیا ماننا ہے، کس چیز کو ماننا ہے، یہ چیز نہیں ماننا ہے، کس چیز کو نہیں ماننا ہے، اور ہم جو چیزیں مانتے ہیں کیا یہ سب چیزیں صحیح ہیں. ہمارا ایمان، جتنی بھی ہمارے بلیفس ہیں، عقائد ہیں، جتنے بھی ہمارے نظریات ہیں، کیا ہم نے ان کو کسی کے سامنے پیش کیا کہ حضرت یہ میرے عقیدے کیا صحیح ہیں یا غلط ہیں، میرا ایمان صحیح ہے یا نہیں ہے، تو علم دین کے ساتھ بے رغبتی. ایک حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا کہ وہ دین کا یعنی دین کا اٹھایا جانا یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا, دین کا یعنی دین کو اٹھایا جائے گا, تو دین کو اٹھایا جائے گا یعنی اس کا مطلب ہے علم کو اٹھایا جائے گا. کیوں؟ کیوں علم ہی تو دین ہے, علم ہی تو دین ہے. اب علم نہیں تو دین کہاں سے آئے گا؟ اگر علم نہیں تو جو ہم علم دین کی طرف سے بے رغبتی کرتے ہیں علم دین کے ساتھ, تو یہ کس کے ساتھ بے رغبتی؟ یہ ایمان کے ساتھ بے رغبتی, یہ ایمان کے ساتھ بے رغبتی ہے, یہ دین کے ساتھ بے رغبتی. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کیسے راضی رہیں گے ہم سے؟ ہم جو کام کرتے ہیں کیا اللہ اس سے راضی ہے یا اللہ اسے ناراض ہے, یہ کیسے پتا چلے؟ گھر بیٹھے پتا چلے گا؟ گھر بیٹھے پتا نہیں چلے گا. ہر چیز محنت چاہتی ہے, ہر چیز محنت چاہتی ہے. علم دین حاصل کرنا یہ نہیں ہے کہ مدرسوں میں بیٹھو دارالعلوموں میں بیٹھو, نہیں. صحابہ کے زمانے میں نہ دارالعلوم تھے نہ مدرسے تھے, تابعین کے زمانے میں, تابع تابعین کے زمانے میں. یہ آج کے دارالعلوم کی صورت جو ہے یہ بعد کی ہے, پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانے میں اس طرح کے دارالعلوم نہیں ہوا کرتے تھے, ایسے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے. کچھ لوگ صفہ میں رہتے تھے, تو اکثر لوگ تو صفہ میں نہیں رہتے تھے, وہ تو چند صحابہ تھے جو صفہ میں رہتے تھے, مدرسہ صفہ میں رہتے تھے. لیکن ہر صحابی تو عالم تھا, وہ تو ایک ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اتنی اتنی محنتیں اٹھاتا تھا. تو یہ جو مدرسوں کی, اور یہ تو ایک وقت کی ضرورت کے مطابق ایسا بعد میں کیا گیا, ورنہ یہ ضروری نہیں ہے. علم دین کا جب ہم کہیں گے کہ حاصل کرنا ہے, ایمان کے لیے ضروری ہے, اس معنی کر کے تاکہ ہمارے ایمان کی کیا ہو جائے, حفاظت ہو جائے. یہ اس معنی کر کے کہ ہم اپنے دن میں ایسا وقت نکال دیں گے جس میں ہم دین سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور کس طرح سے کریں گے؟ ادھر سے یہ کتاب, ادھر سے یہ کتاب, ادھر سے نہیں, اس کا بھی اپنا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. اگر آدھا آدھا گھنٹہ ایک شخص علم دین کی طرف, آدھا گھنٹہ ایک پورا, یعنی میں کہتا ہوں آدھا گھنٹہ اس علم دین کے مطالعے کے لیے متعین کرے گا, تو چند سال میں عالم ہو جائے گا بقدر ضرورت. اگرچہ وہ اصطلاحی عالم نہ ہو جائے, جیسا علماء کرام کا جو علم ہوتا ہے اتنا تفصیلی, لیکن بقدر ضرورت اس کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی صحبت اور بزرگوں کی اس میں تربیت میں رہے گا اور اس مطالعے کو ساتھ لے کر چلے گا, تو انشاءاللہ تعالی چند سال میں عالم ہو جائے گا. لیکن انسان محنت کرنے کے لیے, اس کا نفس تیار نہیں ہوتا اس محنت کرنے کے لیے. اس کو کیوں محنت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی؟ کہ ایمان کی اصل میں قدر نہیں ہے, ایمان کی اصل میں قدر نہیں ہے. اب یہ آیت میں نے تلاوت کی, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, کہ بہت برکت والا ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اب اس پر ایمان لانا ہے, پہلے اس کو تو سمجھنا پڑے گا, پہلے یہ سمجھنا پڑے گا یہ ساری کائنات جو ہے بید اللہ ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. اب میں اپنی زندگی میں, اپنی پریشانیوں میں, اپنی ہر چیز میں کیا میں اس چیز کو لے کر چلتا ہوں, بیدہ الملک وعلی کل شیء. ایک تو میں ترجمہ پڑھوں گا, کتاب سے اس کا ترجمہ پڑھوں گا کہ مجھے تو اس کا معنی یاد ہے بھائی, بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, تو میں روز پڑھتا ہوں. لیکن اپنی عملی زندگی میں کیا کیا اس کا اس کی زندگی میں اس چیز اس عقیدے کا عمل دخل ہے یا خالی اس نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا. تو یہ سب چیزیں اس کو مشق کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اتنے عقیدے راستے کرنے ہیں کہ کوئی چیز اس کو پریشان نہیں کر سکتی، بعد میں کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی. پریشانی اس کے پاس پھٹک نہیں سکتی اگر اس کا ایمان صحیح ہے، اس نے صحیح طریقے سے چیزوں کو سمجھا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح طریقے سے ہے. اگر جس کے اعمال نوافل میں اور دوسری چیزوں میں زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے عقیدے اتنے راسخ کہ اس ہر چیز میں اس کو، جیسے پچھلے اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز میں اللہ نظر آتا، ہر چیز میں اللہ نظر آتا، جس چیز کو دیکھو تو اللہ نظر آتا، جس کام کو دیکھو تو اللہ نظر آتا، اللہ کے سوا کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی. تو یہ تعلق اس کا، تو یہ ساری چیزیں اس کو اپنی زندگی میں کیا اس کا ان کا انتباہ کرنا ہے، یعنی ان کو اپنے پر فٹ کرنا ہے. کس چیز پر فٹ کرنا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی کا. 24 گھنٹے میں جو حالات اس کے آئے ہیں، تو یہ ان عقیدوں کے متعلق یہ عمل کرتا ہے، چاہے زبان سے یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے، لیکن اس کے عمل اور اس کے حرکات، اس کے سکنات، اس کے خواہشات اور اس کے اندر کی جو حالت ہے وہ ان عقیدوں کے مطابق ہوگی، تب جا کر کوئی چیز بنے گی. تو الغرض یعنی مختصراً یہ کہ سب سے بڑی قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. تو یہ ایمان جو ہے سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن سب سے بڑی نازک چیز بھی ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑی نازک چیز بھی ہے. اور اب دیکھو، کسی نے کہا نماز کیا چکا تھا، تو اس کا ایمان چلا گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کا حج ختم، اس کے عملیں ختم، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. یہ چھو اب یہ کہتا ہے یہ شاید اسلام نے زیادتی کی ہے، اب اس نے کیا بڑا سا، ارے یہ اس سے بڑا کیا زیادہ ہے، یعنی اس کو اتنی بھی نہیں خبر کہ یہ میں یہ کس کا حکم ہے، نماز کو کس نے فرض کیا. اب اگر اس کو اللہ کی عظمت کا اتنا بھی احساس نہیں، تو یہ مومن کیسا؟ اللہ کی عظمت کا اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہے، اگر اللہ کی عظمت کا ایک چھوٹا سا ذرا اس کے دل میں ہوتا، کبھی زبان اس کی نہیں چلتی احکام الہیہ کے خلاف. اب وہ کیا کہیں گے، حضرت اسلام میں تو بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ چیز اسلام میں غلط، نعوذ باللہ من ذلک. ارے بیوقوف، تمہارا دماغ کیا، تمہارا دماغ کیا، تو اللہ کی حکمت کو کیا سمجھے گا؟ اب اخباروں میں اور آج کے یہ جو نام نہاد سو کال انٹلیکچوئلز، ان کے کچھ یہ چیزیں پڑھ کر، ہاں جی یہ اسلام میں غلط ہے. ارے بیوقوف، اس کے دماغ کو کیڑے ہیں، اگر یہ اس کے دماغ میں کیڑے نہ ہوتے، یہ پہلے مسلمان ہوتا، پہلے تو یہ مومن ہوتا. اگر اس کو انٹلیکٹ کا ایک چیز چھوٹا سا ذرا اس کے دماغ میں ہوتا، تو پہلے ایمان لے آتا، پہلے اپنے خالق کو پہچانتا. تو اپنے مالک کو، اس نے اپنے خالق مالک کو نہیں پہچانا، کچھ الفاظ ادھر ادھر سے نقل کر کے، کچھ اچھے سے کوٹیشنز کو نقل کر کے اب بڑا عالم بن گیا. یہ تو سب سے بڑا بیوقوف ہے، تو اس کی بات کیا قابل بھروسہ ہو سکتی؟ اب یہ اسلام کے قوانین میں، اسلام کے احکامات میں کیا نکالتا ہے؟ اسلام سوری ٹھیک، مگر یہ ازل سنا، یہ بڑھ گالا، یہ کافر ہو گیا، یہ شخص کافر ہو گیا، اس کی ساری عمل غارت ہو گئی. اب یہ کیا سمجھے گا؟ اس کو کئی سال لگانے پڑیں گے اس ایک اسلامی حکم کی حکمت سمجھنے کے لیے، اور وہ بھی تب جب اللہ اپنے نور سے اس کے دل کو منور کریں گے. یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جب چاہتے ہیں تو اس کے دل سینے کو کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے. اگر وہ اللہ کی طرف سے قہر الہی ہے، تو کھو لاکھ اس کو سمجھاؤ نہیں سمجھے گا، اس کو لاکھ آپ سمجھاؤ تا تمام دلیلیں اس کے سامنے پیش کرو، لیکن اللہ نے اس کے دل پر جب مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، جب ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب ان کو کتنے بھی دلائل دے دو یہ نہیں سمجھے گا. اب جس کے دل پر مہر لگی ہے یہ خاک کیا انٹلیکچوئل ہوا، یہ کون سا ذہین ہو گیا، یہ کون سا بڑا ایجوکیٹڈ آدمی ہو گیا، یہ قہر الہی میں مبتلا ہے. تو اسلام کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں ہیں، یہ محمد عربی کے احکامات نہیں ہیں، کسی انسان کے نہیں ہیں، یہ اس ذات کے ہیں جو ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہوگی، ہمیشہ ہے، اور ہر زمانے کو، ہر آن سب چیزوں کو جانتی ہے. انسان کی عقل اور انسان کا دماغ کتنا جانتا. اب ان میں سے ایک بڑا کیا کہتے ہیں اس کو، عقل گھاٹل جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ بہت غلط ہے کہ ایک شخص فزیکس پڑھتا ہے اس کو صرف فزیکس معلوم ہوتی ہے، ایک شخص کیمسٹری پڑھتا ہے اس کو صرف کیمسٹری معلوم ہوتی ہے، اور ایک شخص پولیٹیکل سائنس پڑھتا ہے تو اس کو صرف پولیٹیکل، اور ایک شخص جغرافی پڑھتا ہے. تو کسی کے پاس پورا علم نہیں ہے، کسی کے پاس ظاہر ہے. یعنی آج کل کی مغربی دنیا میں بھی جو شخص جس لائن میں ہے تو اسی کا علم ہے اس کو، اس کے علاوہ اس کو، اور وہ علم بھی اس کو محدود ہے، ظاہر ہے وہ ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو ایک کہا کہ اب کچھ افراد کو، ایسے افراد کو لے لو جو ہر چیز پڑھے گا، یہ تو عقلن اور یہ یعنی عملاً پریکٹیکلی تو ناممکن کہ پہلے 40 سال تک پی ایچ ڈی کرے زوالوجی میں، دوسرے 10 سال لگائے بایولوجی میں، کسی فزیکس میں، پھر لگائے سوشالوجی میں، پھر لگائے کسی اور میں، اور ابھی یہ 70 سال کا نہیں ہوگا کیا ہوگا، وہ الزائمرز ڈیزیز اس کو ریگن کو ہوئی تھی، اب اس کا دماغ، اس کے دماغ کے جو سیلز ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، گھلنا شروع ہو جائیں گے، وہ وہاں پانی سے بدل جائے گا اس کے دماغ میں، اس کے دماغ میں جمع کے بدلے پانی ہوگا اس جگہ، یعنی دماغ نہیں ہوگا، ڈیجنریشن اس کو ہو جائے گی. ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اب یہ کہاں سے اتنی عمر لائے گا کہ ساری چیزیں یہ سمجھ آئے گا؟ تو اس لیے اسلام نے کہا دیکھو انسان کے طاقت میں یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے ہر چیز کا علم حاصل کرے پھر کوئی قانون بتائے، اس لیے انسان کا قانون ناقص ہوگا. جو انسان جب بھی کوئی چیز بتائے گا 10 سال 20 سال کے بعد دوسرے لوگ آئیں گے کہیں گے نہیں یہ ناقص ہے، اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آئین بناتے ہیں 10 سال کے بعد کہتے ہیں یہ ٹھیک غلط، 20 سال کے دوسرا نے یہ بھی غلط، پھر 40 سال کے بعد کہتے ہیں یہ بھی غلط. اور اسلام کا اعجاز یہ ہے، اسلام کا اعجاز ہے، قرآن ہے، 1400 سال کے بعد بھی آج بھی کہتے ہیں کہ دنیا والوں آپ قرآن کی جھنڈے کے طرح یہ تمہارے سارے مسائل حل کرے گا. کوئی کتاب ایسا کہہ سکتی ہے؟ ہر 100 سال کے بعد انسانی تمدن بدلتا ہے، پوری سوشل لائف بدلتی ہے، انسانوں کے عادات بدلتے ہیں، کسٹمز بدلتے ہیں، رواج بدلتے ہیں، سوچ بدلتی ہے، ہر چیز بدلتی ہے. تو ایک ان پڑھ شخص 1400 سال پہلے کوئی چیز دنیا میں دے دے اور آج کی اتنی ترقی یافتہ دنیا مادی طور سے، اور وہ کتاب آج بھی دنیا کو للکار رہی ہے کہ میں تمہارے گائیڈنس کے لیے پوری پوری فٹ ہوں. یہ قرآن کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اسلام کی کیا، اسلام کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ جتنے بھی دنیا نے، اب ان کو بڑے بڑے ابراہیم لنکن آئے، کتنے کتنے لوگ آئے، تو انہوں نے قانون بنائے، تو پھر ان کے ماننے والوں نے 10 سال 20 سال کے بعد ان سب کو بدل ڈالا کہ آج کے زمانے میں نہیں چلتے. لیکن قرآن ایسا چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں، ہر زمانے میں یہ دنیا کی رہنمائی کے لیے اس میں اصول موجود ہیں. آج کے آج معاشی طور پر کتنی ترقی ہے، اکنامکس میں کتنی ترقی ہے. اب اسلام بڑے زور کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ دنیا کو کہتا ہے کہ اسلامی معاشی نظام لاگو کرو، تمام تمہاری سماجی برائیاں ختم ہو جائیں گی. ممکن ہے ایک یعنی انسانی عقل میں آ سکتی ہے، کیونکہ یہ انسان کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی چیز ہے، اللہ نے اس چیز کو دیا ہے اور اللہ سب چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ سب چیزوں کو جانتے ہیں. تو جب تک ہم اس خدائی قانون کے سامنے، اب یہ انسان کیا کہتا ہے کہ اب انسان کہتا ہے یہ اسلام اس میں چھینی، یہ ٹھیک ہے. ارے تم نے پہلے اسلام کا تمہارا لفظی ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، اور تم اس سے یہ پوچھا جائے گا اسلام کے معنی بتلا، نہیں بتا سا پائے گا، چاہے کہ اسلام کے قوانین پر تشریح کرے اور اس پر یعنی اپنے خیال ظاہر کرے. تو یہ سب غلطیاں ہم لوگوں کی ہیں کہ ہم لوگوں نے خود اسلام کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس لیے دوسرے لوگ یہ غلط فہمیوں میں، تو ان کے گناہ بھی ہمارے ساتھ، ان لوگوں کے گناہ بھی ہمارے ساتھ. اب کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دے تو وہ کہتا ہے مسلمان اس وقت تو کیا کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے کسی نے ایسا کیوں نہیں بتایا، ایسی تعلیم تم لوگوں نے کیوں چھپا کے رکھی. کہا تھا نا اس نے، کس نے کہا تھا، یہ جو وشو ہندو پریشد کے اشوک سنگل یا پتا نہیں کس نے کہا، تم لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، تم کہتے ہو تم لوگ کافر ہو، کافر کے معنی چھپانے کی، تم لوگوں نے حقیقت کو چھپایا ہے، ہم نے کیا چھپایا، ہم تک تم نے پہنچایا نہیں چیز. شاید اشوک سنگل نے کہا تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، کافر کے معنی کافر کے ایک معنی ہے چھپانے کے، کہتا تم مسلمانوں نے حقیقت کو چھپایا ہے اور ہمیں چھپانے والے کہتے ہو، ہم نے کیا چھپایا. اگر سچ پوچھو تو ان کے پاس چھپانے کے لیے بھی نہیں کچھ. مولانا ثناء اللہ پانی پتی شاید انہیں کا ایک انہوں نے کہا کہ بھائی سورج کو خدا ماننا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، پانی کو خدا ماننا، ہوا کو خدا ماننا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن شرمگاہ کو خدا ماننا یہ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی ان کے جو کروڑوں جن کو یہ پوچھتے ہیں، بہرحال اللہ ہمیں ایمان کی قدر نصیب کرے، ایمان کو سمجھنے